بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون. قد أعرضه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. الواقف الله محمد وعلى تمام طريقه خدای مهربان خدای رحمان و رحیم کے لیے جس کی رحمتوں کے نتیجے میں ماہ رمضان کی یہ ساعتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں اور تمام درود و سلام نزوت مقدسات کے لیے جن کے صدقے میں ماہ رمضان میں قبولیت اعمال کا انتظام کیا گیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. صاحبان ایمان, سورہ مبارکہ دخان کی تفسیر کا بیان جاری و ساری ہے, اور تفسیر کے بیان کو شروع کرنے سے پہلے روزانہ کے معمولات کی طرح آنے والے کل کے روزے کا ثواب, دعا اور مسائل کا بیان پہلے. کیا کچھ پروردگار عطا کرنا چاہتا ہے انسان کو اندازہ بھی نہیں. اگر خدا ہر مانگنے والے کی ساری دعا ساری تمنا اور مراد پوری کر دے تو معصوم فرماتے ہیں اس کے خزانے قدرت میں مکھی کے پر کے برابر بھی کمی واقع نہ ہوگی. وہ سب کی دعائیں ایک ساتھ قبول کر لے, جتنا جتنا سب مانگ رہے ہیں سب کو اتنا ہی دے دے تو اس کے دینے کا اندازہ اس کے کرم کے اعتبار سے ہے. آنے والے کل کے روزے کا ثواب کیا ہے؟ تو ماہ رمضان کی 7 تاریخ جو شخص روزے دار بنے گا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا, اس کے لیے جنت نعیم میں 40,000 صدیقین اور 40,000 شہداء کے ثواب اور درجات لکھے جائیں گے. جنت نعیم میں 40,000 صدیقین اور 40,000 شہداء کے درجات اور ثواب کل کے روزے دار کو عطا کیے جا رہے. گرچہ صدیقین اور شہداء انسان اگر اپنی زندگی کو مرتب کر لے تو اپنی زندگی میں بھی تو محبت آل محمد پر عمل کرتے ہوئے ہم ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا, وہ شہادت کی موت کو حاصل کر لیتا. اور بہت آسان آسان سے نسخے جو معصوم نے ارشاد فرمائے کہ سحر کے وقت میں سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر لینا, افطار کے وقت میں سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر لینا, درمیان میں اگر موت واقع ہو جائے تو شہادت کا مرتبہ انسان کو حاصل ہو جاتا. لیکن ایک شہید, ایک شہید سورہ انا انزلنا پڑھنے والا اگر مر گیا درمیان سحر و افطار میں, ایک شہید محبت آل محمد میں عمل کرتے ہوئے مر گیا, ایک شہید وضو کے دوران میں سورہ انا انزلنا پڑھنے والا اگر مر گیا, ایک شہید. اور کل کے روزے کا ثواب 40,000 شہیدوں کا ثواب, 40,000 صدیقین کا ثواب, وہ بھی جنت نعیم کے اندر. ان کے درجات خدا کل کے روزے دار کو عطا کر رہا ہے. آئیے شہیدوں کی بات آئی، صدیقین کی بات آئی، تو مجھے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خواب یاد آ رہا. اللہ کے رسول نے دو بڑے شہیدوں کو خواب میں دیکھا. کربلا کے شہداء سے ہٹ کر عالم اسلام کے پاس جو شہید ہیں ان میں سب سے عظیم نام کہ سید الشہداء کون؟ کہ حضرت امیر حمزہ ابن عبد المطلب، کہ جس کو سب سے زیادہ الگ سے پہچانا گیا وہ کون؟ کہ جسے خدا نے بازو کٹنے کے بعد جنت میں پرواز کی خاطر دو بازو کی جگہ پر عطا کر دیے، یعنی جعفر الطیار ابن ابی طالب، مولا متقیان کے بھائی. ان دو شہیدوں کو، عظیم شہیدوں کو اللہ کے رسول نے حالت خواب میں دیکھا. تو کیا دیکھا؟ یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں بہترین پرفضا مقام پر، اور ان کے سامنے ایک نعمت رکھی ہوئی ہے جو پہلے شکل انگور میں ہے، بعد میں شکل کھجور میں ہے. اس کی شکل تبدیل ہو رہی ہے، انگور سے کھجور اور اس کے بعد مزید، اور یہ لوگ تناول کر رہے. اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ جنت میں آنے کے بعد آپ نے سب سے زیادہ کس عمل کو اپنے لیے فائدہ مند پایا؟ اتنے بڑے شہید فرمانے لگے، اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان، آپ پر ہمارے ماں اور باپ قربان. یہاں رب کی بارگاہ میں ہم نے جن اعمال کو سب سے زیادہ فائدہ مند پایا، ان میں پہلا عمل ہے پیاسوں کو پانی پلانا. یہ پورا ایک موضوع الگ سے ہے، اس پر احادیث موجود ہیں. پیاسوں کو پانی پلانا، ایک شہید عام شہید، ایک شہیدوں کا سردار شہید، ایک حضرت علی ابن ابی طالب کا بھائی شہید، ایک وہ جس کو خدا نے پر عطا کر دی ہو، اتنا بڑا شہید. وہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں رب کی بارگاہ میں روزے حساب کے حوالے سے جو اعمال کام آنے والے ہیں، ان میں پہلا عمل ہم نے محسوس کیا پیاسوں کو پانی پلانا. دوسرا عمل کہ آپ پر اور آپ کی آل پر درود کے بھیجنے کا ثواب سب سے زیادہ یہاں ملتا ہے. تیسرا ثواب کہ محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہاں سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے. تو آج اتفاق سے اس کا ثواب بیان ہوا کہ 40,000 شہید جنت نعیم میں کل کے روزے میں آپ کو مجھے ملنے والے ہیں، وہ درجات انشاءاللہ العزیز. اور شہید کا ثواب لینے والے، مولا متقیان سے چاہنے والے، محبت کرنے والے، رسول اور ان کی آل پر درود بھیجنے والے. اور اب ایک کام رہ گیا، اگر کسی نے اب تک کسی پیاسے کو پانی نہ پلایا ہو تو یہ کام بھی کر لے. روزہ کھلوانے کے لیے آسان سا راستہ ہے، آپ نہیں کر سکتے پوری اہل مسجد کے لیے روزے کی افطاری کا انتظام، دل چھوٹا مت کیجیے. اپنے گھر سے ایک آدمی کی افطاری بنا کر لے آئیے، ایک آدمی کی صرف، اور اپنے پڑوس میں بیٹھے ہوئے کسی بھی مومن کو آپ روزہ کھلوا دیجیے. وہ بھی نہیں کر سکتے تو آدھی کھجور ہی صحیح، وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم پانی پلا کر کسی پیاسے کی اس کیفیت میں اس کی دعا آپ حاصل کر لیجیے. اس لیے کہ جنت میں شہیدوں کے بھی جو کام آتی ہے وہ بات پیاسوں کو پانی پلانا ہے. اس سے روزے کے ثواب کے ساتھ اب آگے چلتے. آج کے دن کی دعا میں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمائیں، پروردگار مجھے آزاد نہ چھوڑ کہ میں تیری معصیت کے کاموں کو انجام دوں. बहुत गौर कीजिएगा। परवरदिगार, आपको याद होगा मैंने लफ्ज तौफीक पर यह बात कही थी, रुकावटों को दूर कर देना, और यहां मैं कहता हूं परवरदिगार रुकावटें पैदा कर दे। जब मेरे कदम बढ़ने लगे गुनाहों की तरफ तो रुकावट पैदा कर दे। क्या मतलब? क्या मतलब बड़ा आसान सा है। मैं चाहता था कि तन्हाई में, अकेले में, प्राइवेसी में कोई बुरा काम करूं, अचानक तन्हाई खत्म हो गई, मेरे भाई कमरे में आ गए। मैं चाहता था कि नेट पर अपनी मखसूस पसंदीदा शहवत भरी वेबसाइट देखूं, इधर मैंने चाहा था और उधर वालदा साहिबा वहां पहुंच गई या लाइट चली गई। परवरदिगार आज के दिन मुझे आजाद न छोड़ कि मैं तेरी मासियत के कामों को अंजाम दूं। परवरदिगार आज के दिन मुझे अपनी नाराजगी के ताजियाने से मत मारना। आपकी दुआ का जुमला, खुदा की नाराजगी का ताजियाना क्या होता है? खुदा जिससे नाराज हो जाए उसे उसके ही सुपुर्द कर देता है। सबसे खतरनाक सजा एक इंसान के लिए, इलाही ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन अबदा, परवरदिगार मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत करना एक पलक झपकने के बराबर भी। सबसे बड़ी सजा इंसान के लिए कि खुदा इंसान को उसके ही सुपुर्द कर दे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हवाले से मंसूर दवानकी के दरबार में इमाम के खिलाफ एक चुगली खाने वाले का चुगली खाना कि ये रसीदें जाली मोहर के साथ, ये होम्स का माल जमा कर रहे हैं, ये असला इकट्ठा हो रहा है, ये बगावत करने वाले हैं। इमाम का बुलाया जाना, इमाम का शख्स गवाह को बुलवाना, कौन है, किसने कहा है हम ये काम कर रहे हैं। बुलवाया गया उसे, कसम खाओ, उसने कसम खाई, कसम खाता हूं अल्लाह की, ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। इमाम ने फरमाया मैं तुम्हारी कसम कबूल नहीं करता, जिन अल्फाज में मैं कहूंगा तुम्हें उनमें कसम खाना होगा। क्या अल्फाज हैं? इस तरह कहो कि अगर जाफर इब्ने मोहम्मद ने ऐसा ना किया हो जैसा मैं कह रहा हूं तो मैं खुदा की रहमत से बाहर। अल्फाज से गौर किया, ये कसम अजीब थी, पहले घबरा गया, मगर जब मंसूर की गुस्से वाली आंखें देखी कसम खानी पड़ेगी। अब जो कसम खाई है उसी वक्त पेट में शदीद दर्द उठा, वहीं भी गिर गया। मंसूर ने अपने गुलामों से कैसे उठा के बाहर फेंक किया, कहीं ही न मर जाए। फिर इमाम से पूछा कि मौला ये क्या सबब था? फरमाया जब कोई झूठा इंसान भी खुदा की कसम खाता है ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से, हई और कय्यूम के जरिए से, खुदा उसके अजाब को मौखर कर देता है। अगर मैं इससे ये कसम न कहलवाता तो मेरी सदाकत अभी जाहिर न हो पाती, उसका झूठ न खुल पाता, लिहाजा मैंने उसे ऐसी कसम के अल्फाज कहलवा दिए कि रब की रहमत से अलग हो गया। तो आज के दिन की दुआ में खुदा से ये मांगने का पैगाम रसूल ने दिया, खुदाया मुझे आज अपनी नाराजगी का ताजियाना मत मारना। तीसरा जुमला, परवरदिगार मुझे उन तमाम कामों से बचा के रखना जो तेरी नाराजगी का बाइस बन जाते हैं। तुझे तेरी मिन्नत और एहसान का वास्ता, तुझे तेरी नेमतों का वास्ता, ए रग़बत करने वालों के लिए इंतहाए रग़बत। परवरदिगार तीन दुआएं थी आज दिन के हवाले से, रोज़े जुमा भी था, क्या कहना, माह रमजान का पहला जुमा। आपने दिन की दुआ सुन ली, और आइए रात की दुआ में सरकार खत्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। یا صریخ المستصرخین، اے فریاد رسوں کے فریاد رس، و یا مفرج کرب المکروبین، اور اے مصیبت میں گھرے ہوئے افراد کو مصیبت سے نجات دلوانے والے، آج کی رات کی دعا، و یا مجیب دعوت المضطرین، اور اے پریشان حالوں کی پکار پر جواب دینے والے، و یا ارحم الراحمین، اور اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، صلی علی محمد و آل محمد، پروردگار درود نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، دعا میں اور کیا کر، تقبل صومی، روزہ قبول کر لے، وقضی حوائجی، میری حاجتوں کو پورا کر دے، آج کی رات کی دعا بہت اہم دعا، وابعثنی علی الایمان بکا والتصدیق بکتابک ورسولک وائمۃ الہداۃ المہدیین قل الامر الذین امرت بطاعتہم فانی قد رضیت بہم ائمۃ، بہت بڑی دعا، پروردگار روزہ قبول فرما، حاجتوں کو پورا کر دے، اور مجھے قبر سے ایسے اٹھا، مجھے قبر سے ایسے اٹھا کہ میں تیری ذات پر ایمان کا اقرار کرنے والوں میں شامل ہوں، پروردگار یہ دعا خاص، وابعثنی علی الایمان بکا، دنیا میں کلمہ پڑھنا آسان ہے، مرنے کے بعد کلمہ پڑھنے والوں میں اٹھایا جانا مشکل ہے، وابعثنی علی الایمان بکا والتصدیق بکتابک ورسولک، اور مجھے ایسے اٹھا کہ میں تیری کتاب کی تصدیق کرنے والوں میں شامل، میں تیرے پیغمبر کی رسالت کی تصدیق کرنے والوں میں شامل، وہ آئمۃ الہدا، اور ان آئمۂ ہادیان برحق، وہ صاحبان امر کہ جن کی اطاعت کو تو نے فرض قرار دیا ہے، ان کی امامت کے عقیدے کے ساتھ مجھے قبر سے اٹھا، فانی قد رضیت بهم ائمتن، پروردگار بتحقیق میں ان کی امامت پر اپنی رضا کا اقرار کر رہا ہوں، اے پروردگار، پھر جملہ آیا تو درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر، پروردگار میرے روزے کو، میری نماز کو، میری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا، پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں جس میں تو نے روزے ہم پر واجب کر دیے ہیں، اے پروردگار اس مہینے میں ہمیں دو باتیں عطا فرما، ایک اپنی مغفرت عطا فرما، ایک اپنی رحمت سے نواز دے، میں نے خلاصتاً دعا کو مکمل کر لیا، رات کی دعا، اور دعا کے بعد دعا کیسے ہوگی جبکہ زبان اطاعت گزار زبان نہ ہو، اور دعا کیسے رد ہوگی، سرکار ختمی مسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جملہ خطبہ شابانیہ میں آپ کا جملہ، فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو، وَرْفَوْا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَا فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، اپنی نمازوں کے وقت میں، فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، نمازوں کے اوقات سب سے افضل ساعتیں ہیں، کسی ریسرچ پر یقین کر کے دعا مانگ لینا سب کے لیے آسان ہے، اور محمد کی بات پر یقین کر کے دعا مانگنا اور بات ہے، کیا وہ زمین گھوم رہی ہے، نماز کے اوقات میں ایک مخصوص جگہ سے اس کا ارتباط قائم ہو جاتا ہے، جہاں سے توانائیاں گین کرتی ہے، اس ریسرچ پر یقین ہے، تو پھر پیغمبر کیا ہوئے، اگر آج کا ہمارا سائنسی ریسرچ کا مسئلہ وہی ہمارا مولا بن گیا ہے تو پھر محمد مولا کب ہوئے؟ ہم تو آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کہ پہلے محمد کو پہچان لیا، جب ان کا کلمہ پڑھ لیا پھر جو وہ کہہ دے، ساری دنیا چاہے حمایت کرے یا مخالفت۔ سائنسی لیبورٹریز ابھی آتے ہوئے بھی ایک ہالینڈ کے پروفیسر کا اقرار کے حوالے سے ایک ایسے میں میرے پاس پہنچا، اس نے لفظ اللہ پر ریسرچ کی ہے، ماہر نفسیات ہے، کہا وہ اللہ کا الف اور لام، اور ہاں آپ نے پڑھا ہوگا، یہ سب ٹھیک ہے، باتیں ان کے لیے ٹھیک ہیں کہ جن کو اللہ سمجھ میں نہیں آتا بغیر انگریزوں کے سمجھائے ہوئے، میں مخالف نہیں ہوں، اچھی بات ہے۔ یا کوٹ کیجئے کس کے سامنے، کہ جو اس بات سے متاثر ہو کے لفظ اللہ قبول کرے، یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، ہم اور آپ تو ایمان لا چکے ہیں، یہ ان کے لیے جو ایمان نہیں لائے ہیں، اور شاید اپنے ہی جیسے کسی گورے کی ریسرچ پر یقین کر کے ایمان لے آئے، ٹھیک۔ یقیناً آپ نے اپنے خطبے میں دعا کے اوقات بیان کیے، ورفعوا الیہ ایدیکم بالدعا، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اس کی طرف دعا کے لیے، کب؟ فی اوقات صلاتکم، اپنی نمازوں کے اوقات میں، فانہا افضل الساعات، یہ بہترین ساعتیں ہیں جن میں خدا اپنے بندوں پر رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے، اور ایسی نگاہ رحمت کرتا ہے کہ اگر وہ بندے چپکے چپکے مناجات کرتے ہیں، چپکے چپکے مناجات کریں تب بھی خدا قبول کرتا ہے، جواب دیتا ہے، اور اگر چیخ چیخ کے یا اللہ یا اللہ یا ربی یا ربی، تو تب بھی خدا انہیں پکار کر کہتا ہے بندوں میں حاضر ہوں، وہ کہو کیا مانگنا چاہتے ہو، اور جب وہ دعا مانگتے ہیں تو خدا ان کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ رسول کے خطبے کا حوالہ، تو ٹھیک ہے جب زبان کی بات آئی تو واجبات کا بیان بھی آیا، رمضان کے مہینے میں واجبات کا بیان، مبتلات روزہ کے مسائل، تاکہ ہمارا روزہ شرعی اعتبار سے بالکل مکمل ہو جائے۔ کل تک بیان کیا تھا دو مبتلات کو، استمنا اور جمع کے حوالے سے، اور آج بیان کر رہا ہوں دو اور مبتلات کو، جن میں سے ایک کا نام ہے سر کو پانی میں ڈبو دینا، دوسرے کا نام ہے حالت روزہ میں وومٹ، الٹی یا قے کر دینا، دونوں مبتلات میں شامل ہیں۔ لیکن آیت اللہ سیستانی کے نئے فتوے کے اعتبار سے فرماتے ہیں بعید نہیں کہ روزے دار کا اپنا پورا سر پانی میں ڈبو دینا شدید کراہیت کا حامل ہو، مگر اس سے روزہ باطل نہ ہو۔ تو چار مراجے کے بیانات کے اعتبار سے آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خامنئی رہبر معظم، ان تین کے فتاوی کے لحاظ سے مبتلات میں شامل ہے سر کو پانی میں پورا ڈبو دینا۔ آیت اللہ سیستانی کے فتوے نے آسانی پیدا کر دی، شدید مکروہ ہے، ثواب کم ہو گیا مگر روزہ باطل نہیں ہوا، کئی مسئلہ کچھ کام کا بھی ہے نہیں، کہ اتنی سخت گرمی میں سخت دل چاہ رہا ہوگا کہ چلیں سی سائڈ پر، آج روزہ وہیں کھولیں، گرمی دینا پڑتا ہے تو جائیے، کس نے منع کیا؟ لیکن مبتلات اور روزہ کا خیال کیجیے کہ اس طرح سے سوئمنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ سر پانی میں ڈوب جائے۔ البتہ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے کچھ مسائل ہمیں ایسے عطا کیے کہ جہاں راستہ آسان ہوتا ہے کہ آدھا سر ایک طرف آدھا سر ایک طرف، دو حصوں میں اگر بھگو لیں تو چلتا ہے، چلے گا، روزہ باطل نہیں ہوگا۔ شک ہو کہ پورا سر بھیگا کہ نہیں بھیگا، بڑے بڑے مسئلے شک کا فائدہ اٹھا کر بڑی بڑی عدالتیں مجرم کو بری کر دیتی. کہ اگر شک ہو کہ سر پورا بھیگا ہے کہ نہیں بھیگا تو سزا باطل نہیں ہوگا. کسی نے مجھے دھکا دے دیا, میں گر پڑا پانی میں, سر بھیگ گیا, کیا کروں؟ کہ تم کو سزوار نہیں ہو, روزہ باقی. تین مسئلے. اور آئیے, گرچہ جو غوطہ خور جو پانی کے اندر سے تلاش کرتے ہیں مختلف اشیاء کو, ان کے مسائل الگ ہیں کہ انہیں روزے کی حالت میں جانا ہی نہیں چاہیے, جائیں تو ایسا سوٹ پہن کر جائیں جو سر کو کور کر لے, اس میں بھی اختلاف ہے. سوئمنگ کیپ پہن لیں, اس میں بھی اختلاف ہے. البتہ آپ دوست کے اندر سب میرین میں اگر بیٹھ کر پانی کے اندر چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پریکٹیکل سر کو پانی میں ڈبونا روزے کو باطل کر دیتا ہے. دوسرا مسئلہ, حالت روزہ میں ڈکار لینا جائز ہے, لے سکتے ہیں, لیکن یہ خیال رہے کہ اگر کوئی پانی کھٹا منہ میں آ گیا تو اس کو واپس نکلنا حرام ہے. اور اس کے علاوہ اگر انسان جان بوجھ کر الٹی وومیٹ کر دے جبکہ کسی بیماری کی بنیاد پر ہو تب بھی روزہ باطل ہے. اگر بھول کر نہ جانتے ہوئے یاد نہیں تھا روزے سے ہوں, الٹی کر دی, وومیٹ کر دی, درست روزہ. اگر بھول کر انسان نے الٹی کی. اس کے علاوہ کہ اگر انسان نے الٹی کی اور بے اختیار الٹی کی, چاہ رہا تھا روکے 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 مگر نکل پڑی, جب اختیار سے ختم ہو گئی تو پھر روزہ اپنے مقام پر باقی رہے گا, باطل نہیں ہوگا, کیونکہ شریعت شریعت سہلہ ہے, مشکلہ نہیں ہے. کہ اپنے اختیار سے اطاعت کا نام ہے اسلام, اور جہاں اختیار نہ رہے وہاں رخصت ہے, وہ بھی اسلام. آئیے ان مسائل کے بیان کے ساتھ اب سورہ دخان کی وہ آیت جہاں کل آپ کو چھوڑ کے گئے تھے, کیا تھی؟ حضرت موسیٰ ابن عمران نے جب بگڑتے ہوئے تیور دیکھے تو کیا فرمایا؟ انی عذت بربی و ربکم ان ترجمون, میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی کہ تم مجھے سنسار کر دو. کل کے درس سے متصل ہو گئے, پناہ مانگتا ہوں رب کی کہ تم مجھے پتھر مارو. میں نے کل حوالے دیے تھے تین مقامات کے کہ جہاں انبیاء کے خلاف یہ دھمکی استعمال کی گئی, پتھر مارنا, سنسار کرنا. جناب موسیٰ علیہ السلام کا یہ انداز. اس کے بعد فرماتے ہیں وہ لم تو مینو لی, آیت نمبر 21, اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو تو فاعتزلون, میرے راستے سے ہٹ جاؤ. کیا مطلب؟ مسئلہ کیا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو باقی لوگوں کو تو ایمان لانے دو. ایک پروپیگنڈا اتنی خطرناک کیفیت کا ہوتا تھا اس زمانے میں کہ نہ ہم ایمان لائیں گے, جو بڑے مکھی ہوتے تھے اس زمانے کے قبیلے کے سردار, ہم ایمان نہیں لائے تو یہ کہاں سے ایمان لائے گا, یہ قبیلے کا, یہ حقیر فقیر. اس لیے آپ نے تاریخ اسلام میں پڑھا کہ قبائل کے سردار جب ایمان لے آتے تھے تو ان کا پورا قبیلہ ان کے ساتھ اعلان ایمان کر دیتا تھا. جب قبائل کے سردار رکاوٹ ڈال رہے تھے تو کیسے ممکن تھا کہ حضرت موسیٰ کی بات پہ ایمان تھا؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم ایمان نہیں لاتے فرعون کے ساتھ بیٹھنے والے وزیر مشیر گورنر نہیں لاتے, مت لاؤ, ان کو چھوڑ دو. فاعتزلون, نہ میرا راستہ چھوڑ دو, کہ میں ان کو دعوت ایمان دے سکوں. لیکن قبلہ آسان سی بات ہے, ڈکٹیٹرشپ جس کا آج نیا نام ہے, اس کا نام پرانا تھا چودراہٹ. ہمارے قبیلے میں کوئی ایمان لے کر نہیں آئے گا, اگر ہم ایمان نہیں لائے کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا. اور اسی حوالے سے جب موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو گئے, فدعا ربہ, آیت نمبر 22 سورۃ دخان, دعا ربہ, اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے. عربی زبان میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کو الگ سے بیان کرنا ہی پڑ جاتا. ایک, اردو میں دعا الگ ہے, بد دعا الگ ہے. گرچہ عربی میں اس کی وضاحت ہوتی ہے لہو اور علیہ کے حوالے سے, اس کے لیے اس کے برخلاف, دعا اس کے لیے, دعا اس کے خلاف, دونوں دعائیں. مگر لفظ بد دعا استعمال عربی میں اردو کی طرح نہیں ہوتا. فدعا ربہ, ترجمہ کیا ہوگا, حضرت موسیٰ نے دعا کی اپنے رب سے, جبکہ کیا کر رہے تھے, بد دعا کر رہے تھے. حضرت موسیٰ کیا کر رہے تھے, بد دعا کر رہے تھے, اور ایسی بد دعا کر رہے تھے کہ ان ہؤلاء قوم مجرمون, پروردگار یہ ساری قوم ہی مجرم ہے. عجیب بات, قبیلے کے افراد کو ان کے سرداروں نے روک لیا, وہ رک گئے. اور اسی سے اسلام روکتا ہے کہ حق بات کہو, وہ بھی ظالم اور جابر کے سامنے, کلمہ حق ہو سب سے بڑا جہاد ہے. اور جب اپنے سرداروں کی بات پر اطمینان کر کے بیٹھ گئے کہ جو ہمارا پیر کہے گا, رئیس کہے گا, موکھی کہے گا, وہ بات مانیں گے بسن, تو ٹھیک ہے. اگر نہیں مانتے, فدعا ربہ, پوری قوم کے خلاف حضرت موسیٰ کی بد دعا. الفاظ کیا ہیں, یہ پوری قوم مجرم ہے, پوری قوم مجرم ہے. الفاظ پہ غور کیجئے, اردو زبان میں دو استعمال ہوتے ہیں, ملزم, جبکہ یہ غلط ہے, لفظ ملزم جس پر الزام دیا گیا ہو, ملزم الزام دینے والا, ملزم اس پر الزام دیا گیا ہو. آپ نے کورٹ کے معاملات میں سنا ہوگا اتنے ملزم پکڑے گئے, کیا مطلب ہے کہ جن پہ الزام تھا مختلف کیسز کا وہ پکڑے گئے, یہ ملزم الزام ہے. اب یہ مجرم نہیں ہے, یہ مجرم کب ہوگا جب کورٹ فیصلہ کر دے کہ نہیں الزام ثابت ہو گیا. اپنی صفائی میں خود یا اس کا وکیل کچھ نہیں کہہ سکا, اور سامنے اس نے دعویٰ دائر کیا تھا جو ملزم ہے, جو الزام لگانے والا ہے, اس نے ثابت کر دیا. اب تک تو کیا ہے کہ یہ ملزم جب تک عدالت فیصلہ نہ کرے, اور جب عدالت فیصلہ کر دے اب کیا ہو گیا, تب مجرم. حضرت موسیٰ کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ ان ہؤلاء قوم ملزمون, یہ ملزم نہیں ہیں بلکہ مجرم ہیں. حضرت موسیٰ کی بد دعا خدا قبول کیسے نہ کرتا. لیکن جہاں تک میری معلومات تاریخی حوالے سے کوئی بھی عذاب نہیں آیا. فرعون کے گھر پر, فرعون کے لشکر پر, فرعون کے ساتھیوں پر, فرعون کے نمائندوں پر کوئی عذاب نہیں آیا. حضرت موسیٰ کی بد دعا ہو گئی, ابھی عذاب نہیں آیا. کیوں؟ آیت نمبر 23 پیغام دے رہی ہے, فَسْرِ بِعِبَادِ لَيْلًا, اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر چلو رات کے وقت. آیت نمبر 23 سورۃ دخان, میرے بندوں کو لے کر چلو رات کے وقت. ہجرت سرکار ختمی مرتبت کی ہو تب بھی رات کے وقت تھی, ہجرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہو، سرزمین فلسطین کی طرف، تب بھی رات میں تھی. فسری بے عبادی، میرے بندوں کو لے کر جاؤ. لیلن رات کے وقت، رات کیا ہے؟ خدا اپنے پیغمبر کو معراج پہ بلائے تو رات میں، قرآن کو اتارے تو رات میں، مکے سے مدینے پہنچائے تو رات میں ہجرت، اگر موسیٰ کے ساتھ پوری قوم بنی اسرائیل کو بھیجے تو رات میں. اور پھر بتا دیا کہ انکم متبعون، تمہارا تعاقب کیا جائے گا. رات میں جا تو رہے ہو ہمارے کہنے سے، اگر تعاقب پھر بھی ہوگا، ایک دو آدمی اگر علاقہ چھوڑ دیں کچھ فیل ہوگا نہیں ہوگا، لیکن 200-400 لوگ اگر ایک ساتھ رات میں علاقہ چھوڑ دیں تو کوئی مومنٹ ہوگی نا. اور مومنٹ جب اتنی بڑی ہوگی تو نگاہوں میں آئے گی. انکم، قرآن کے الفاظ بالکل حقیقت کی تصویر بنائے، انکم متبعون، تم جاؤ رات میں اور تمہارا تعاقب کیا جائے گا. اور تعاقب کیا گیا. اگر فرعون اپنے محل میں رہتا تو محل کے دروازے پر خدا کا نام لکھوا رکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرعون، اس کے دروازے پر ایک دن شیطان شکل انسان میں وارد ہو گیا تھا، نوک کیا. اللہ سے فرعون نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے شیطان نے کہا جو باہر کھڑے ہوئے کی پہچان نہ رکھتا وہ رب کا دعویٰ کیسے کرتا ہے. گھبرا کے دروازہ کھول دیا، دیکھا تو ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، ایک انسان کھڑا ہوا ہے. کیسے آئے ہو؟ کیا بہت پریشان ہے نا فرعون؟ پریشان کیوں ہے؟ تو مجھے کسی شخص نے انگور دیے ہیں، گرفت دیے ہیں، اور کہا کہ انہیں سبز رنگ کے پتھر میں، زمرد میں تبدیل کر دوں. کسی شخص نے فرعون کو دیے، فرعون لیے بیٹھا ہوا. شیطان آ گیا، پریشان کیوں ہے؟ کیسے کروں؟ بھلا انگور سڑ تو سکتا ہے، سخت نہیں ہو سکتا. سڑ تو سکتا ہے، سخت نہیں ہو سکتا کہ پتھر بن جائے. شیطان نے مسکرا کر کہا گھبراتے کیوں ہیں؟ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کمال ہے. بہت غور کیجیے گا، اس نے پڑھا اسم اعظم، اور اس کے اسم اعظم پڑھتے کے ساتھ ہی انگور تبدیل ہو گئے سبز زمرد کے اندر. ایک مرتبہ فرعون نے حیرت سے کہا کہ اگر تو اتنا بڑا عالم ہے تو یہ سب کچھ جانتا ہے، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا آدم کو؟ آدم کے سجدے کا سوال آیا، شیطان کے زخم بھرے ہو گئے. کہنے لگا کہ اس لیے نہیں کیا کہ آدم کی نسل میں تو بھی موجود تھا. یہ جواب جیلیسی والا جواب ہے. خیر، فرعون اگر گھر میں رہتا، لیکن رک جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس جملے سے کوئی جوان مفہوم غلط لے کے چلا جائے. شیطان یہ کام کر سکتا ہے، اور اگر شیطان یہ کام کر سکتا ہے تو پھر کوئی بھی چالی پیر عامل تعویذ کرنے والا اگر ہاتھوں کے کرشمے، آنکھوں کے دھوکے، ہیپناٹائز کر کے انسان کو کچھ دکھا دے، پھر ایمان مت لائیے گا. اس لیے وہ کام تو شیطان بھی کر سکتا ہے. اصل بات کیا ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ جو معجزہ ہے وہ اور ہے، جو جادو ہے وہ اور ہے. اور چھوٹا سا فرق حضرت موسیٰ کے واقعات میں، موسیٰ کے ہاتھ میں آسا، فرعون کے جادوگروں کی رسیاں جن کی آنکھوں کے سامنے حرکت مثل سانپ کی تھی، سانپ تھی نہیں، مثل سانپ کی تھی. حضرت موسیٰ کے عصا کو خدا نے اسلحہ بنا دیا، سب کو نگل دیا. اور اس کے بعد جیسا تھا ویسا موسیٰ کے ہاتھ میں آ گیا. یہ تھا معجزہ. معجزہ ہوتا کب ہے؟ تماشا دکھانے کے لیے معجزہ نہیں ہوتا، پیسے کمانے کے لیے معجزہ نہیں ہوتا، گرچہ کراچی میں ہوتے ہیں. امام بارگاہوں میں مقدس حوالوں سے ایک خام خواہ لوگ فیلنگ پیدا کرتے ہیں اور مجمع لگ جاتا ہے. بہت پرانی بات ہے ناز نازم آباد کی، جہاں پر ایک بنگلے میں پورا معجزہ باقاعدہ ڈیولپ کیا گیا تھا، گھوڑے کے پاؤں کے نشان بنائے گئے تھے، یہاں پر گلجنا آیا تھا اور یہ ہوا وہ ہوا. معجزہ کیا؟ کہ اندھے کو آنکھیں مل گئی حسین کے نام معجزہ ہے؟ کہ جو پاؤں سے معذور تھا مجلس میں آ کر چلنے لگا معجزہ ہے؟ دیوار پہ پانی دیکھ کر کیا معجزہ؟ دیوار پر خون کی چھینے دیکھ کر کیا معجزہ؟ آپ کو کیا ملا، مجھے کیا ملا؟ گرچہ علمی اعتبار سے اسے معجزہ کہتے بھی نہیں، یہ تو کرامت ہے. خیر بات بہت آگے چلی گئی. فرعون اگر گھر میں رہتا عذاب نہیں آیا تھا، گھر سے باہر نکلا. قرآن کہتا انکم متبعون، یہ تمہارا پیچھا کریں گے. اور فرعون کی پوری فورس موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کی قوم کے پیچھے تعاقب میں گئی. قرآن کہتا ہے اور بڑے مختصر لفظوں میں پوری تاریخ موجود ہے، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، آیت نمبر 24. اے موسیٰ، دریائے نیل کے پانی کو کھلا ہوا ہموار چھوڑ دو. یہ ہوا کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے نیل کے کنارے پر، اپنی قوم کو لے کر، مومنوں کو لے کر، پیچھے آ رہا ہے فرعون اپنے لشکر کو لے کر. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ نے کہا کہ کیا کیا موسیٰ، آگے پانی ہے، پیچھے فرعون، آگے بھی موت، پیچھے بھی موت، اب کہاں جائیں گے؟ حضرت موسیٰ نے رب کے حکم پر پانی پر اپنے عصا کو مارا، رستہ بنا، ایک رستہ. کہ ہم 12 قبیلے ہیں، ایک سے کیسے جائیں گے؟ آپ نے 11 مرتبہ اور اپنے عصا کو مارا، رستے 12 مکمل ہو گئے. کیا چلو؟ کہ ابھی کیچڑ موجود ہے، ہوا سے کہیے خشک کر دے، خشک کروا دی. اب چلو کہ پانی کی دیواریں ایسی ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ برابر والے قبیلے پہ کیا گزری، بیچ میں کھڑکیاں بنا دیجئے. ایسی نخرے والی قوم تو پوری تاریخ میں آپ کو نہ ملی. حضرت موسیٰ ان کے نخرے برداشت کر رہے ہیں کہ چلو یہ بھی کر دیتے، اب چلو، اب چلے. راستے بنے ہوئے، موسیٰ چلے گئے پانی کے اندر رستوں پر، پوری قوم چلی گئی آپ کی. فرعون آیا، اپنی فوج سے کہا دیکھو میں خدا ہوں، میں نے تمہارے لیے رستے بنائے ہوئے. قرآن کہتا ہے موسیٰ سے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، موسیٰ راستے بننا کرنا، بھی راستے بنے موسیٰ کے لیے تھے، راستے بنے موسیٰ پر ایمان لانے والوں کے لیے تھے. قرآن کہتا ہے ابھی ان کو بند نہ کرنا، کیوں؟ کھلا چھوڑ دو، رہوا ہموار چھوڑ دو. کیسے ہوتے ہیں جھوٹے، کہنے لگا اپنی قوم سے دیکھو میں خدا ہوں، میں نے تمہارے لیے راستے بنا دیے. اور ایسے بیچارے خدا کو ماننے والے تھے کہ بالکل کیا کہنے آپ کے، سب کے سب اتر گئے، راستہ کھلا ہوا ہے. اور ایسے گھیر کے مارا خدا نے کہ جب آخری سپاہی فرعون کے لشکر کا اتر گیا دریائے نیل کے راستے پر، بنے ہوئے راستے پر، اور حضرت موسیٰ کی پیچھے چلنے والا آخری فرد اتر گیا اس پار دریا کے خشکی پر. اب قرآن کہتا انہم جندم مغرقون، یہ تو پوری فوج غرق ہونے والی ہے. عجیب بات، جس راستے پہ چل کر موسیٰ اور آپ کے ماننے والے بچ گئے، اسی راستے پہ چل کر فرعون اس کے پیچھے والے مر گئے. کیوں؟ کہ ایک خدا کے لیے چل رہے تھے، ایک خدا والوں کو مارنے کے لیے چل رہے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ نیتیں تبدیل ہوں تو کوئی راستہ کسی کے لیے کامیابی کی علامت بن جاتا ہے اور کسی کے لیے پیغام ہلاکت بن جاتا ہے. میں نے آج کی حد تک بات کو مکمل کیا اور اب فرعون کے حوالے سے ایک جملہ صرف اور. فرعون کے پاس اس کے دربار میں فرشتہ خدا نے بھیجا تھا بشکل بشر, بے پناہ دولت, بے اندازہ وسائل, بڑی مضبوط سلطنت تھی فرعون کی, اور اس سے آ کر ایک بشر نے, ایک انسان نے پوچھا کہ فرعون ایک مسئلہ پوچھنا. کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ میرے غلام ہے اور اس غلام پر میں جتنی مہربانیاں کرتا ہوں وہ اتنا ہی میری نافرمانی کرتا ہے. کہ پھر کہ اب میں آپ سے پوچھنے آئے ہوں فرعون صاحب کہ بتائیے ایسے غلام کی سزا کیا ہونی چاہیے. فرعون نے کہا کہ اگر ایسا غلام میرے پاس ہو جس پر آقا مہربانیاں کر رہا ہو اور وہ آقا کی نافرمانیاں کر رہا ہو تو میں ایسے غلام کو پانی میں ڈبو کر مار دوں. فرشتہ بڑا ہوشیار تھا, وہ تو ہوتا ہی ہوشیار, اس نے فٹافٹ ایک نکالا پیپر کا سائن کر اس کے اوپر. تو تم نے کہا ہے نا, فیصلہ دیا ہے نا, اس پہ اپنی مہر لگا دو. اور فرعون سے مہر لگوا کر ہوتا کیا تھا, اب تک جتنی بار بھی حضرت موسیٰ کے بدعاؤں نے اثر دکھایا تھا فرعون روتا تھا اور عذاب کو توبہ استغفار سے روک لیتا تھا. اب یہ پیپر تھا, اب جب فرعون نے پانی میں ڈوبتے پروردگار کو آواز دی مالک بچا لے, فرشتے نے پیپر دکھایا تو نے تو لکھا تھا کہ اگر غلام پر آقا کی مہربانیاں ہوں اور غلام کی نافرمانیاں ہوں تو ایسے غلام کو پانی میں ڈبو کر مار دینا چاہیے. آج کی حد تک چار آیات مکمل ہو گئی, آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 24 تک. انہم جندم مغرقون, تفصیلات تو مختلف سوروں میں موجود ہیں مگر سورہ دخان میں اتنے چھوٹے لفظ, ایک جملہ صرف, انکم مغرقون جندم مغرقون, یہ پورا لشکر غرق ہونے والا ہے. عزیزو, ماہ رمضان کی 6 تاریخ, اور اتفاق سے آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کھل کر سامنے آیا اور کتاب توریت کے نزول کی تاریخ بھی آج ہی. اس کے علاوہ ایک اور حوالہ آج کی تاریخ کا, 201 ہجری میں ماہ رمضان کی 2 تاریخ امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کی تاریخ, اور 6 تاریخ کو امام کے نام کا سکہ جاری کیا گیا. ماہ رمضان کی 6 تاریخ کو امام کے نام کا سکہ جاری کیا گیا, اور اس کے بعد سے صاحبان ایمان نے اس سکے کو جیب میں رکھنا شروع کیا بطور برکت کے اس پر امام کا نام لکھا ہوا ہے. اور آہستہ آہستہ یہ شکل لفظ امام ضامن میں تبدیل ہو گئی, اب سکہ نہ رہا اس پر امام کا نام لکھا ہوا ہو, اب نسبت باقی رہ گئی. کوئی دلیل ہے؟ 7ویں امام, 9ویں امام, 6ٹے امام, 4تھے امام, 5ویں امام, کیوں نہیں, یہ 8ویں امام ہی کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کا جملہ ہے. فرماتے پروردگار, میرے خشکی اور پانی کے سفر میں میری حفاظت فرما, تجھے تیرے ولی علی ابن موسر رضا کا واسطہ. بس میں نے بات کو مکمل کیا. سفر بخیر و خوبی ہو جائے اس لیے آج تک مومن اپنے ساتھ امام ضامن کے نام کے کچھ پیسے ساتھ میں رکھتے, لیکن سب کے سفر بخیر و خوبی ہو سکتے ہیں, ایک سفر ایسا بھی تھا جس کے مسافر 35 سال تک روتے رہے, اور اتنا روتے تھے جب کوئی سوال کرتا تھا مولا شہادت تو آپ کی میراث، کتنا روئیے گا؟ امام طلب کے فرماتے تھے کہ تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہماری میراث ہے مگر کہ یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ماں بہنیں پھوپھیاں کھلے سر ہوں، کہیں شام کا بازار کہیں کوفے کا بازار، ارے کیسے تازیانے کھاتے ہوئے اہل بیت حرم کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک لائے گئے، اور جب کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا کربلا میں کیا ہوا، امام نے کربلا کو بیان کرنے کے بجائے رو کے فرمایا شام شام، ارے سوال کرنے والا پوچھ رہا تھا مولا کوفے میں کیا ہوا، امام شام کا نام لے رہے تھے، مولا سب سے بڑی مصیبت کہاں گزری، فرمایا شام، مولا شام کو کیوں یاد کرتے ہیں، اے کربلا یاد نہیں کرتے مولا، اے شام کو یاد کر رہے ہیں، فرمایا شام کی مصیبتیں بڑی عظیم تھیں، ارے سر ننگے مائیں بہنیں تھیں اور گرد ساتھ مجمع تھا تماشائیوں کا اور میری پھوپھیوں کے سروں پر اللہ والا رسول اللہ علیہ آلہ اجمعین، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، بار الواسطة محمد وعلى محمد کہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما، بار الواسطة محمد وعلى محمد کا پروردگار حاضرین مجلس کے تمام جائز خواہشات کو پورا فرما، ہم سب کو تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، قرآن کو پڑھنے اس پر عمل کرنے کی توفیقات پر رحمت فرما، بار الواسطة محمد وعلى محمد کا پروردگار ہم سب کو حج بیت اللہ کا شرف عطا فرما، تمام مقدس مقامات کی زیارات معرفت کے ساتھ نصیب فرما، پروردگار روز قیامت جب تو تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائے ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما، بار الواسطہ محمد و آل محمد کا جیسے دریائے نیل سے حضرت موسیٰ نے اپنے چاہنے والوں کو پار لگا دیا، مالک ایسے ہمیں شفاعت آل محمد نصیب فرما، بار الواسطہ محمد و آل محمد کا تمام مانگنے والوں کی مرادیں دعائیں قبول فرما، پروردگار آتے تو خالی ہاتھ ہیں یہ ہماری شان فقیری ہے مالک، مگر خالی ہاتھ جانا بڑی ذلت کی بات ہے مالک، تو کریم ہے تو کریموں کا پیدا کرنے والا ہے مالک، ماہ رمضان میں تو فقیر ویسے ہی بڑھ جاتے ہیں مالک، ہم فقیر ہو کر تجھ غنی سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہماری مرادیں پوری فرما، پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شمار فرما، آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیجیے، مرحوم رضا حسین والغلام حسین، مرحوم غلام حسین اور زوجہ غلام حسین، مرحوم سکینہ بھائی جاپان والا، مرحوم حاجی فاضل محمد اور حاجیانی سکینہ، مرحوم زینب بھائی زوجہ غلام حسین فاضل، مرحوم رضا حسین بادامی، محمد علی فکریہ، مرحوم تراب حسین پیار علی، مرحوم نثار حسین رضا حسین، مرحوم فاطمہ بھائی فکریہ والا، مرحوم محمد حسین قاسم علی سپاری والا، ان کے لیے تمام شہدائے ملت کے لیے اپنے اپنے مرحومین کے لیے حصہ